عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزہ پروگرام ہیں. آج 11واں پروگرام ہے 8 نومبر 2019.
يا نساء لم تلسكن كأحد من نساء من النساء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. میرے عزیز عبدالرحیم موتی والے نے اعلی حضرت کا کلام پڑھا.
واہ 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 واہ, بہت خوب.
جس کا پہلا شعر لم یات نذیر ہوتا بھی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. اس کی تشریح کئی مرتبہ کر چکا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا آپ کا نظیر دیکھنے میں نہیں آیا. لم یات نظیر ہو کر بھی نظر کسی کی نظر میں آپ کا جیسا آپ کا نظیر آپ کا مسیح کسی دیکھنے کسی نظر میں ایسا آدمی نہیں آیا. یہ تو فرمایا کسی کی نظر میں
جی,
یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا
کسی کی نظر میں,
یہ نہیں فرمایا کہ آدم نے نہیں دیکھا, یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے جیسا حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام والسلام نے نہیں دیکھا. فرمایا لم یات نذیر ہوتا فی نظرہم کسی نظر میں آپ جیسے نہیں آئے, کسی نظر میں آپ جیسا نہیں دیکھا. چاہے وہ جبریل ہو, چاہے انسان ہو, چاہے کائنات کی کوئی مخلوق ہے, خدا کی قسم حضور جیسا کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز بے مثال, ہاتھ بے مثال, آنکھ بے مثال, کان بے مثال, سر مبارک بے مثال, زبان بے مثال, کس کس بات کی میں آپ کو چیتاونی دلاؤں. حضور کا بال میں بے مثال, کسی مردے کا بال بڑھتا نہیں, شاخ نکلتی نہیں, لیکن میرے رسول کے منہ مبارک آج بھی بڑھ رہے ہیں, شاخ نکل رہی ہے. بال بڑھنا زندوں کی علامت ہے. جو حضور کو مردہ کہتے ہیں ارے کم سے کم اے حضور کے بال ہی کو دیکھ لو, بال جب زندہ ہے تو بال والا کیوں نہیں بن جاؤ. حضور کے مبارک جیسا کوئی ہے, آپ کی آنکھ جیسی کوئی آنکھ نہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں شخص کے حق سب کے مقابل شب و روز ایک ہی حال, یہ چھ دشائیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, یہ ساری کی ساری دشائیں جو ہیں حضور کے لیے سب کے مقابل, جیسے حضور اپنے سامنے کی چیز دیکھتے ہیں ویسے ہی عرشِ الٰہی بھی دیکھتے ہیں, ویسے ہی تحت الصلا بھی دیکھتے ہیں, ویسے ہی دائیں اور بائیں کی چیز بھی دیکھتے ہیں, اور ویسے ہی پیچھے کی بھی چیز دیکھتے ہیں. سر گھمانے کی ضرورت نہیں, صرف حضور ارادہ کرنا چاہتے ہیں میں پیچھے کی چیز دیکھ لو تو سب پیچھے کی من پیچھے کی چیز کا منظر حضور کے سامنے آ جاتا ہے. سب کی نگاہ روشنی میں دیکھتی ہے اور میرے حضور کی آنکھ رات میں بھی دیکھتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شخص کے حق سب کے مقابل شب و روز ایک ہی حال, جیسے دن میں دیکھتے ہیں ویسے ہی رات میں بھی دیکھتے ہیں. اور فرماتے ہیں دلیل دھوم اور لگن میں ہے آپ کی بینائی کی, آپ بے نشان کان
بے مثال
بے نشان تو نزدیک کے سننے والے کو کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, آپ کے اہل بیت بے نشان
بے شک.
ایسا خاندان دنیا میں نہیں, سب سے بہترین خاندان اور سب سے اچھی آل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل.
بے شک
قرآن مجید فرماتا ہے, ابھی جو آیت میں نے پڑھی ارشاد خداوندی ہوتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں دنیا میں کسی عورت کی طرح تم نہیں ہو.
بے شک
حضور کی ازواج مطہرات بھی بے
مثال,
کوئی عورت ان کے جیسے نہیں. قرآن فرماتا جب نبی کی ازواج مطہرات جیسا کوئی نہیں ہے تو نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے. قرآن فرماتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, عورتوں میں سے کوئی بھی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیویوں کے نشان اپنے کی اپنے کو دے. نبی کی بیویاں بے نشان ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ازواج ہوں امہات ہوں, جتنے مسلمان ہیں نبی کی بیویاں ان کی مائیں, سارے مسلمان کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, لیکن حضور باپ نہیں ہیں.
جی بہت مسلمان بے شک,
جس کی بیوی جس کی ماں ہے تو اس باپ کا شوہر کیا ہوگا
باپ,
لیکن یہاں معاملہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرکار نبی اکرم کی بیویاں امت کی ماں ہیں. تو دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ماں کا محمد ابا تم میں سے کسی کے بعد میرے نبی نہیں ہے.
بے شک
ماں ان کی بیویاں ہیں, لیکن سن لو تمہیں نبی کو باپ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو بھائی کیسے کہہ سکتا. آپ کی ازواج سارے مومن کی مائیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کے نام کیا ہے. پتا ہے پھر میں ایک طرف کے نام یاد ہوں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام تک یاد ہے. کتنی ہے؟
گیارہ گیارہ.
حضور سے کے انتقال کے وقت کتنی تھی؟ نو. دو بیویاں حضور کے حیات میں وصال کر گئے اور حضور کے وصال کے وقت نو بیویاں, نام تو یاد نہیں ہوتا کسی
کچھ لوگ
ہے
کچھ لوگوں
کو, اگر کسی کو نام یاد ہے تو مجھے بتا کے کھڑے ہو گئے. کتنے نام
آپ کو نام ہو تو یاد ہے
میں بتاؤں؟ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ, تو ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دوسری حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی لاڈلی پیاری بیوی تھی اور حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی بیٹی اور حضرت ام حبیبہ یہ حضرت سفیان کی بیوی حضرت امیر بیٹی اور امیر معاویہ کی شہری بہنی تھی. کتنی ہو گئی؟
چار.
چار. حضرت ام سلمہ پانچ, حضرت سودا چھ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت میمونہ, حضرت زینب بنت خزیمہ. آپ کی بیویوں کے دو نام, دو بیویوں کے نام زینب ہیں. زینب بنت جحش, جحش کی بیٹی, اور زینب بنت خزیمہ. کتنی بیویاں ہوں گی؟ نہ ہو گئے. اور حضرت
ماریا,
ماریا تو مانگو, حضرت جویریہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس بیویاں ہوں گی.
جی دس,
دس ہو گئی,
دس ہو گئی, دس
دس ہو گئی. اب آپ نے کہا گیارہ, تو بتاؤ تم جس نے گیارہ کہا وہ بولے کون سی جائے گی؟ ان کا نام تھا حضرت صفیہ.
صفیہ
یہ حضور کی گیارہ بیویاں تھی. بارہ ہونے میں بھی اختلاف ہے لیکن گیارہ ہونے میں سب کا اتفاق ہے. اور دو بیویاں حضور کے وصال سے پہلے, وہ دو بیویاں کون سی تھیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب بنت خزیمہ. حضرت زینب بنت خزیمہ ان دونوں ازواج مطہرات کا انتقال حضور کے حیات میں ہوا اور باقی نو
خدیجہ میمونہ کا بھی, خدیجہ میمونہ کا بھی وصال ہو گیا.
سب کے وصال جو ہوئے ہیں بعد میں ہوئے, یہ حضور کی گیارہ مقدس بیویاں تھیں. حضرت خدیجہ کا مقام سب سے اونچا ہے,
بے شک
تمام عورتوں میں افضل و اعظم ہے. اور ایسی بیوی, ایسی خدمت گزار, ایک مرتبہ حضور غار حرا کے اندر تحنس فرما رہے تھے, عبادت فرما رہے تھے, اور حضرت خدیجہ اپنے سر پر حضور کے کھانے پینے کا سامان لے کر پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور ارشاد کیا, حضور آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے کہ خدیجہ آئیں گی تو اللہ کا سلام انہیں اور میرا بھی سلام ان سے کہہ
دینا.
یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام تھا. اور جتنی اولاد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہے. صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم, یہ ماریا ابتدیہ جو آپ کی والد تھی, ان سے یہ اولاد ہوئی ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ اے لوگوں, یہ ازواج مطہرات حضور کے کاشانے اقدس میں تھی, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے بھتیجے سے کہ اے بھتیجہ, قسم ہے اللہ کی ہمارے گھر میں چالیس چالیس دن تک شکرا نہیں کرتا. حضرت عائشہ کا یہ عالم تھا, جتنا پیسہ آتا تھا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کے زمانے میں, اس زمانے میں ایک لاکھ درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا. جیسے ہی یہ ترجمہ آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندھی کو بلایا اور کہا 2000 فلاں کو دے آؤ, 100 روپیہ فلاں کو دے آؤ. دیکھتے ہی دیکھتے 1,00,000 روپیہ غریبوں میں آپ نے تقسیم کروا دیا. یہ ایک ہی مرتبہ کی بات نہیں ہے, شہادت میں ان کا مقام بہت بلند تھا. میری ماں بہنوں سنو, ازواج متحرات میں کیسی کیسی تکلیف ہے, کہانی نبوت میں رہ کر کے برداشت کی ہیں, لیکن کبھی زبان سے اٹھ نہیں کیا. آج ہم اپنے گھروں میں شوہروں کو کتنا پریشان کرتی ہیں کہ ازواج متحرات کی سنت تمہارے سامنے ہونی چاہیے. یہ فرمائش وہ فرمائش ازواج متحرات صادرہ کی ظاہرہ بھی, اور جو کچھ آتا تھا خیرات کرتی تھی. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ کہوں گا, آج بھی اللہ کی راہ میں تم زیادہ خیرات کرو. ویسے آج ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ خیرات کرنے اور روزہ رکھنے میں شوہروں سے آگے,
نماز میں پیچھے سے,
نماز میں پیچھے. لیکن ازواج متحرات روزہ بھی رکھتی تھی, خیرات بھی کرتی تھی, اور راتوں کو اٹھ کر نماز بھی پڑھتی تھی. حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ آپ تہجد کی اتنی پابند تھی, روزانہ رات کو اٹھ کر کے چند دنوں کے علاوہ آپ دیر دیر تک تہجد کی نماز ادا کیا کرتی تھی. اور خیرات کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا ہے. ایک اور واقعہ سنو, حدیث پاک میں آیا ہے, ایک دن آپ کے دروازے پر ایک شاعر آیا. اس وقت آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا, آپ نے گھر گھر دیکھا تو ایک انگور کا دانا گھر میں بچا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ انگور کا دانا اٹھایا اور شاعر کو دے دیا, محروم واپس نہیں کیا, محروم واپس نہیں کیا. اور جب دیا تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ ایک انگور کا دانا فقیر کو دے رہی ہیں انگلوں میں, تو اس کے منہ سے نکلا کہ ایک انگور کے دانے سے کیا ہوگا. حضرت عائشہ کی ذہانت دیکھو, جیسے ہی اس کے کہنے کی آواز سنی پردے میں سے بولتے ہیں, پمنیا من سپا در
بے شک
تجھے معلوم نہیں ہے کہ جب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر ذرہ کے برابر بھی تم نے خیر کا کام کیا تو اس کا بہترین رزلٹ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. میں نے ایک انگور دیا, اس میں تو سرگروں ذرے پیدا ہو سکتے ہیں, تو ایک انگور سے بات کر کے میں نے سرگروں نے کیا حاصل کر لیا. دیکھنے والے نے سمجھا کہ ایک انگور ایک حقیر چیز ہے, کس کے خیرات سے کیا ملنے والا ہے. اے غریبوں, میں تجھے تمہیں آواز دیتا ہوں کہ دارال العلوم کے درجے میں روز 1 روپیہ بھی ڈالو گے تو آپ مایوس مت ہو, خدا کی قسم فرمایا ہے جس والا سب دن خیر ہے. جب ایک ذرے کا جواب دیتا ہے تو 1 روپیے کا کیوں نہیں جواب. حضرت عائشہ نے خیرات کر کے یہ بتا دیا, میرے گھر میں ایک انگور تھا, اسے میں نے راہ خدا پہ خرچ کر دیا, اور یہ آیت کریمہ میرے سامنے تھی, پمنیا مل مثقال ذرۃ من خیر ہے. ذرہ برابر بھی راہ خدا میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی وہ نظر دیکھتا ہے. یہ ہے ازواج متحرات کا کردار. اور علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2000 حدیثوں کی حافظ
تھیں.
صرف 2000 نہیں, 2210 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو یاد تھی, جس میں سے 200 ہے، ایک عورت محدثہ ہے، صحابہ کرام کو جب حضور کی کوئی حدیث سننی ہوتی آ کر پردے میں کھڑے ہو جاتے، ام المومنین کوئی حدیث مصطفیٰ کی سنوائیے تو ام المومنین پردے کے پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنایا
ہے۔
دو ہزار دو سو دس حدیثیں یاد رکھنا معمولی بات نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ہے، اور صرف وہ حدیث ہی نہیں جانتی تھی بلکہ حدیث کے ساتھ ساتھ وہ مدینے کی بہت بڑی مفتیہ بھی تھی،
سبحان اللہ،
بہت بڑی فقیہ بھی، بڑے بڑے صحابہ کرام، حتیٰ کہ عمر فاروق کو جب بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ کر پھر کہیں مسئلہ حل کروایا کرتے تھے۔ ایسی فقیہ بھی تھی، ایسی محدثہ بھی تھی۔ آج ہماری عورتوں نے کتنی کرنی، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، صرف میں ان عورتوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ انہیں سڑکوں پر گھومنے کا شوق ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں ہے۔ ارے تم جلوس میں سڑکوں کے کنارے پر سوار کر کے آخر کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ نبی کو اس لیے آئے تھے کہ آوارہ عورتوں کو پردہ نشین بنا دے اور بھولے بھائیوں کو اللہ کے ہاتھ سے گھروں میں ڈر کر کے اپنے نبی پر جلوس اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کا شعور اللہ فرمانے دیا۔ نبی کا
بے شک بے شک بے شک
میلاد النبی کا مقصد نہیں ہے کہ جلوس کا نظارہ کرو، اپنا حسن بتاؤ، اور یہ من چلے نوجوان اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اسی طرح رہتے ہیں جہاں عورتوں کا جھمیلا رہتا ہے۔
جی جی،
یہ کیا غیرت نہیں جاتی تم کو؟ اے نوجوانوں، اپنی آنکھوں کو جہنمی آنکھ کیوں بناتے ہو؟ غیر محرموں کو کیوں بھولتے ہو؟ اور میں نے ایک مرتبہ شرکت کی تھی، مجھے بہت رنج ہوا کہ گاڑیوں پر یہ نوجوان پانی کے پاؤچ لے کر کے لوگوں پر پھیرتے ہیں۔ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے مولانا، اس کو ضائع کرنا، بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے پانی کا پاؤچ پھینکتے ہیں، کوئی چاکلیٹ لٹاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ لٹانا اللہ کے رزق کی توہین کرنا ہے، پہلے میں آتا ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، جو رزق کی بے حرمتی کرتی ہے اللہ اس کی روزی کی برکت اٹھا دیتا ہے۔
بے شک بے شک بے شک۔
حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ ابھی اکبر نے لوگ چھتوں پر، وہاں پر رواج ہے چھتوں پر چڑھ کر اور نان روٹی بسکٹ لٹاتے ہیں بانٹتے ہیں، اعلیٰ حضرت سخت ناراض ہو کر فرماتے ہیں یہ طریقہ ناجائز ہے، اللہ کے رزق کی بے عزتی ہے، مسلمانوں کو اس سے باز رہنا چاہیے ورنہ ان کے رزق کی برکت اٹھا دی جائے۔ نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے حکم کے خلاف تم کام کرو۔ اے میری بہو بیٹیو، خدا کی قسم تمہارا چہرہ وہ چہرہ ہے جس میں بطور زہرا کی چمک نظر آنی چاہیے، تمہارا چہرہ غیروں کی نظر کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ آپ جو سن رہی ہیں میرا پیغام عورتوں کو پہنچانے کہ آپ سے ہم توبہ کرتے ہیں، جلوس کے وقت ہم مسلے پر بیٹھ کر ضرور پڑھیں گے لیکن جلوس کے نظارے کے لیے نہیں نکلیں گے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ عورتوں نے اگر یہ کام شروع کیا تو ان کے ننھے بچوں کو بھی یہی شرف مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق خیر عطا فرمائے کہ جلوس کی حرمت اور جلوس کی عزت کرو۔ نوجوانوں کو شور شرابہ کرنا، چاکلیٹ لٹانا، پانی کے پاؤچ پھینکنا اور آپس میں جھیلا مشکل کرنا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی حرمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح رات میں میں نے سورت میں دیکھا بائک پر چڑھ کر کے بچے بے ٹکا بائک چلانے کا انداز رکھتے اختیار کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، غلط قسم کی باتیں بولتے ہوئے سڑکوں پر رات بھر گھومتے ہیں کہ اسلام نے تم کو یہی درج دیا ہے، ارے رات بھر جاگنا ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، آؤ سلاۃ التکبیر پڑھو، آؤ قرآن کی تلاوت کرو، اگر جس دن نوجوان مسجدوں کو بڑی راتوں میں آباد کریں گے صبح سے ان کے گھروں میں رحمت خدا بندی
کر، تکبیر، نعرہ رسالت، نور اشرف الفقہا،
اس لیے میں نے اپنا درد دل بیان کیا اور مجھے آج تکبیر کرنے کا اس لیے بھی موڈ نہیں تھا کہ سب نعت خوانے، اچھی اچھی نعتیں پڑھی، مولانا نے اچھی نصیحت کی، میرا بوجھ ان لوگوں نے اتار دیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ویسے بھی میری طبیعت ناساز چل رہی ہے، کیسے کیسے میں نے یہ 12 دن گزارے وہ میں جانتا ہوں، میں آمن کی منظر وہاں آ گئے گا انجر کرا بیٹھے، وہ کتنا بج گیا 12 بجے پہلے جلسہ ختم ہوتا تھا، آج میری تقریر 12 بجے ختم ہوئی،
تبھی تو آج کل کا بتایا تھا آپ کو،
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلسل کئی روز سے ایک ورک شاپ پر میسج سن رہا ہے، کئی لوگوں نے مجھے بھی آ کے بتایا، اور خاص طور سے پہلا سوال ہی میں رکھ رہا ہوں کہ دیوبندی ایک گمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے اور آپ کا وصال 12 ربیع الاول ہے، اور اس میں حوالہ بھی ہو گیا ہے آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا،
مجھے چیلنج ہے سارے وہابی دنیا کو کہ آلہ حضرت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب لا کے بتائے کہ آلہ حضرت نے 8 تاریخ لکھی،
بہت
آلہ حضرت نے 8 تاریخ لکھنے والوں کی تقدیر کی ہے،
سبحان اللہ،
نام لیا ہے اور پھر اس کا گھر کیا ہے، یہ گردی لوگ کو بھی نہیں
سمجھتے، کیا
ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ صاحب جھوٹ بول سکتے،
اللہ
تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، اس لیے یہ بے تکان جھوٹ بولتے ہیں اور حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ 8 تاریخ ان کی پیدائش ہے، بھائی
بتاؤ
اور نہیں بتاؤ تو اپنے کسی دیوبندی سے کہنا کہ میرے منہ پر چھوٹ، ہمارا خوب ایسا نہیں جمع کے منہ پر
مکان آپ کا اگر ہے اور ایک شخص نے آ کے آپ سے کرایہ کر دیا، اب جب آپ کو ضرورت پیش آئی اور آپ نے کہا میرا مکان خالی کرو، تو کرایہ دار جو ہوتا ہے وہ مکان خالی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ایک صورت تو یہ، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر 5000 روپے کرایے پر وہ رہ رہا ہے، کیونکہ 500 آج کے حساب سے کتنے صورت میں ایسے مکانات ہیں جو پرانے زمانے سے 100-200 روپے کرایے پر ہیں، اور اب جب مکان خالی کرنے کی نوبت آتی ہے یا مکان مالک کہتا ہے خالی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خالی نہیں کریں گے، اب خالی کروانا ہے تو آپ مجھے 20 لاکھ دو، 25 لاکھ دو، تب میں خالی کروں گا، تو ایسا کرنا کرایہ دار کو مکان خالی کرنے کے لیے پیسہ لینا اور خالی نہ کرنا، اس پر کیا حکم ہوگا؟
اس کو عربی میں کہتے ہیں ادارہ، ادارے کے معنی ہے کرایہ، مکان کرائے پر لیتے ہیں اس کی 2 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے 5 سال 10 سال 2 سال کے کرائے پر لیا جاتا ہے کہ بھائی کتنے دن تک میں مکان کرائے پر لیتا ہوں، تو جب وہ تاریخ آ جائے تو کرایہ دار پر واجب ہے کہ اس تاریخ پر وہ مکان خالی کرے، समझ गए
जी जी।
और एक मकान वो है कि मुआवजा नहीं हुआ था कि हम 2 साल रहें कि 10 साल रहें, बल्कि वो किराए पर दे दिया गया, कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसके लिए शरीयत का मसला है कि जो मालिक मकान है, जब वो ये कहे कि मेरा घर खाली कर दो, तो किराएदार पर लाजिम है कि वो घर खाली कर दे, और उससे 4-2 साल अलग से मांगना ये रिश्वत है। ये
बहुत
अगर वो अपनी खुशी से देता है कि भाई तू अपना बंदोबस्त कर ले, 2 लाख रुपया ले ले और दूसरी जगह तू किराए का मकान ले ले, एडवांस देना है, अपनी खुशी से देता है मालिक के मकान को, ये सही है। जबरदस्ती जुल्म करके और उससे सौदा करना, किस चीज का सौदा कर रहे हो? मालिक के मकान तो वो है
जी,
तुमको किराए पर दिया, किराया तुमने अदा कर दिया, और अब वो चाहता है कि मेरी मिल्कियत का मकान मुझे वापस दिया जाए, तो शराफत और इस्लामी मसला है कि उसकी मिल्कियत उसके हवाले है।
बहुत खूब सवाल है। अगर इसी में सूरत ये भी हो रही है कि जैद के शख्स के पास पहले गरीब था, किराए के मकान में रह रहा था, मकान में उसे लगा था, अच्छा बांगा कर दिया, सब कुछ हो गया, बावजूद उसकी जो सूरत है अब ये होता किसके लिए? मसाजिद के मकान के लिए, कि मस्जिद का मकान है, 10-20 रुपया बाबा दादा से चला आ रहा है, तो हम क्यों खाली करें? ये क्या ऐसा करना?
वक्त का मकान खास तौर से मस्जिद का किराएदार अपने दूसरे मकान में रहता है और इसको बंद करके रखता है, ये भी जायज नहीं। दूसरी सूरत ये है कि दूसरे किराएदार को घुसा दिया, जिसको बेटा किराएदार कहते हैं
जी, बेटा
10 रुपया मस्जिद को देता है, 500 रुपया खुद अपना जहन्नम भरने के लिए खाता है। ये किराया वक्त के मकानात और जमीन से करना ऐसा ही है, उसको फरमाया गया इससे जहन्नम का अंगारा अपने पेट में
डालना। अभी एक मामला ऐसा हो रहा है कि मनाजिर जुमा के लिए फीसद के एतबार से अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि 40% यानी 100 आदमी अगर आए तो 40 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 रकात जुमे की नमाज पढ़ते हैं, अव्वल की सुन्नत मौकदा, बाकी सुन्नत मौकदा नहीं कर पाते। फीसद अगर कम जाता हो तो उसको जाती, लेकिन ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए क्या? 2 रकात जुमे से काम हो जाएगा?
ऐसा करने वाले अगर गया जरूरत करते हैं, कभी कभी ऐसी जरूरत आ जाती है कि सुन्नत छोड़नी पड़ती है, अगर कभी कभार हो गया तो ठीक है, और उसकी आदत बनाने वाला फासिक है, मर्दूद शहादत है। ये सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना, बार बार की आदत बना लेना, ये फिस्क है। ऐ नौजवानों, क्या 10 मिनट अल्लाह के लिए सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के लिए मस्जिद में रुकना तुम्हें भारी पड़ता है? खुदा के लिए ये रविश छोड़ो, और जुमे की नमाज से पहले 4 रिकात सुन्नत मुअक्कदा और जुमे के बाद 2 रिकात सुन्नत मुअक्कदा जरूर पढ़ते जाओ, ताकि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा
करना। 6 रकात जुमे के बाद 6,
जुमे के बाद,
हाँ जुमे के बाद थे, मैं वो जोहर की मेरे घर में लाता हूँ, ये किसी का नाम है बुढ़ा का, 6 रिकात है जुमे के बाद, 4 और 2 और पहले
4,
ये कंपल्सरी है आपको पढ़ना, सुनना है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ा गुनाह।
अगर आजकल औरतों में ये रिवाज चल रहा है कि वो अच्छा नहीं लग रहा घर में, तो शौहर से जबरदस्ती कहती है मुझे खुला दे दो, यानी तलाक, तो ये करना कैसा है औरतों का? और वहाँ जरूरत भी नहीं, ऐसे हालात भी नहीं, बस मुझे जमता नहीं है, रहना नहीं है, तो वो अजखुद तलाक चाहती है, जिसको खुला
कर। सबसे पहले मेरी माँ कहें मुझे माफ करें, बच्चियों को बिगाड़ने में माओ का बहुत बड़ा रोल
है।
ससुराल में जब उसको तकलीफ होती है, वो माँ को आपने बोलती है, और माँ फौरन अपनी बेटी का हौसला बुलंद करती है, बेटी अब मत जा, तेरा बाप अल्लाह के दिए से खाता पीता है, हम तुझे संभाल लें।
जी
अरे तू अपनी बेटी को संभाल तो लेगी, लेकिन नौजवान के जज्बात का क्या करें?
जी
सिर्फ रुपया पैसा नहीं, इंसानी जज्बात होते हैं। गलत कार्यों में लड़कियाँ इस तरह से मुबतला हो जाती हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर शौहर और ससुराल से नाराज होकर आई तो उसे अपने घर में घुसने न दे।
बहुत खूब।
अभी उम्मातुल मोमिनीन में एक थी हजरत हफ्सा, हजरत उमर फारूक की बीवी
बेटी,
हजरत उमर फारूक की बेटी, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हर दिन बेटी को समझाते थे देख के हाथ की तकलीफ बर्दाश्त करना, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फरमाइश न करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर वक्त अदब के साथ बोलना, और ऐसे की अगर तुझे कोई जरूरत है तो मुझसे कहना तेरी जरूरत पूरी करना, अगर तुम्हें कोई ऐसी बात की जो हुजूर की मर्जी के खिलाफ है तो मेरे घर में तेरा जरूरत नहीं। ये है बेटी की तरबियत सहाबे कराम की। ऐ माओ ऐ बाप, अपनी बेटियों को जब तुमने बिहा दिया तो अब उनको ये तसव्वुर दो कि अब वो तेरा घर है और ये तेरा मेहमान खाना है। इस तरह से माँ बाप अगर कायम है तो बाजार है कि कोई बेटी खुदा और खिलाफ मांगे, और औरतों को बिला वजह खिलाफ मांगना मांगना और खुला करवाना ये बहुत बड़ा गुनाह है।
बहुत खूब। इसी कारण से जिस औरत को तलाक हो गई,
चाहे खुला की सूरत में या
शौहर की तलाक को तलाक दी गई, अब ऐसे ऐसा हो रहा है कि वो लोग लड़कियों वाले फिर केस दाखिल करते हैं और
क्या करते
हैं, केस करते हैं, तलाक कोर्ट में जाके केस दाखिल करते हैं, और औरतों को गवर्नमेंट की तरफ से या महिला मंडल की तरफ से काफी तकलीफ मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और शौहरों के पास से फिर वो महाना कुछ पैसा लेते हैं। तो ये ऐसा पैसा लेना खादा खुरा की
लड़कियों को तलाक के बाद नाम और नफा और महर इज्जत के दिन तक लेना ये जायज है। इज्जत के बाद शौहर से नाम नफे का मुतालबा हराम है, सिर्फ नाजायज नहीं हराम है, कुरान के खिलाफ है और हदीस के खिलाफ है, हुकूमत के कानून के मुताबिक है, लेकिन हम कानून के पाबंद नहीं है, कुरान और हदीस के
पाबंद।
और बच्चियों का केस दामाद को गिरफ्तार करवाने के लिए कोर्ट में ले जाना, सुनो कुरान फरमाता है अल्लाह तुम काम अपने इंसानियत को आदमियों के पास न ले जाओ, और दो तरफ से पंच जमा हो जाए और इसको सुलह करा दे, सुलह कुरान
फरमाते
मियां बीवी के झगड़े के बारे में भी मिले।
बेशक बेशक।
तो ये करना तलाक लेना, और तलाक नहीं मिलती है तो केस करना, इन औरतों को जहन्नम की आग याद नहीं है, अल्लाह रसूल का कानून तोड़ करके और इस कोर्ट और कचहरी का सहारा लेकर दामाद को जेल में भेजते हैं, संधि को जेल में भेजते हैं, खुश होते हैं इस साले को मैंने अंदर करवाया।
बोलते हैं
अब पता चलेगा, हाँ उसको अब पता चलेगा और तुमको कल पता
चलेगा।
इसलिए ऐ लड़की वालों, इस किस्म की हरकत करके अपने दामाद और समझी को पता मत चलाओ। नबी ने पता दिया है कि जो ऐसा करते हैं उनको कल कयामत में पता चलेगा।
ये जो खुराकी के पैसे
मांगने के लिए है, हराम है,
नाम रखता तक तो ठीक है, उसके अलावा जो दिया जा रहा है
उसी को मैंने कहा हराम नाजायज है।
एक बात पूछ रहे हैं कि जो माँ बाप बस आखिरी जो माँ बाप अपने लड़का या लड़की की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हमको खुला जगह करना है,
اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا ماں باپ کی اوپر کوئی ڈیمنس ہوگی؟
اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے ولی سے اپنی شادی کے بارے میں مشورہ کر کے اور ان کی رضا ماں باپ کی خوشی حاصل کریں، اسی میں بچوں کی سلامتی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ اگر کہیں دوسری جگہ چاہتا ہے تو زبردستی اپنی مرضی سے اس بچے کو وہاں نہ کرنے کی ہدایت دیں اور اپنی مرضی کی شادی کروائیں، یہ ماں باپ کی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ بچے کو ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے، اور جہاں بچہ راضی ہے ماں باپ کو بخوشی صرف یہ ہے کہ کوئی بدعتی، کوئی غیر مقلد، کوئی وہابی، کوئی رافضی، کوئی ایریل والا نہ ہو، ایسی صورت ہے تو وہاں پر ماں باپ اس کو روکیں اور روکنا ان کو واجب ہے۔ اور اگر سنی لڑکی ہے، سنی گھرانہ ہے، شریف لوگ ہیں، کسی وجہ سے آپ اس گھر سے ناراض ہے تو بچے کی زندگی کو خراب کر
بہت کو ایک آخری بس بہت سی جگہوں پر اماموں پر یہ پریشر آتا ہے، یا تو متولیوں کی طرف سے یا محلے والوں کی طرف سے، کہ یہ فلاں آدمی اس کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہے، وہ دیوبندی تبلیغی ہوتا ہے، یا نکاح کا معاملہ آتا ہے تو نکاح پڑھا دیں۔ تو اماموں کو اتنا زیادہ یہ کرنا، پریشر دینا، یہ جائز ہوگا؟ اور امام نے اگر پڑھا دیا تو اس پر کیا ہوگا؟
جی سنیوں کی مسجدیں اور امام کم، وہ لوگ تو سورت میں بہت ہیں
جی،
اپنے امام سے کیوں نہیں اپنے مردے کی نماز پڑھتے؟
بہت خوب، سبحان اللہ،
ہماری مسجدوں میں بہت غصے ہیں،
بہت خوب،
شاید ان کو یہ یقین ہے کہ یہ نماز پڑھا دے گا سنی تو ہماری میں ہاتھ ہو جائے، ارے سنی پڑھائے یا فرشتہ نماز پڑھائے، ماشاء اللہ وہ تو پڑھائے، فرض کیجیے جو گمراہ گستاخ نبی ہے اس کی نگاہ کسی کے نماز پڑھانے سے نہیں ہوگی۔ اور اے اماموں، اے متولیوں، اے مسجد کے کمیٹی والوں، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، بلا تو سب سے اللہ منہ ولا ہی، اے حبیب، کوئی مناسب بدم گھر اگر مر گیا ہے تو خبردار ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہ کریں۔ قرآن کا مسئلہ ہے، ارے مولوی کون ہوتے ہیں؟
جی
یہ کمیٹی والے کون ہوتے؟ آئے کون بنتے؟ نبی کو جب انجام کاریہ نے مانا کر دیا ہے تو تم اپنے امام کو کیوں حکم دیتے ہو؟ خدا کی قسم، قرآن کے بدلنے کا جرم ان کے
سر پر۔ اللہ اکبر، اللہ،
سمجھ گئے؟ اسی طرح نکاح، نکاح کا مسئلہ یہ ہے، حضور بد مذہبوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولا تماتعوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم، بد مذہب کا نہ نکاح پڑھاؤ، نہ ان سے شادی بیاہ کرو، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، اور نہ وہ مر جائے تو ان پر جنازے کی نماز
پڑھو۔
یہ حضور کے دارالافتا کا فتویٰ ہے، اسے ہر سنی کو چاہیے۔ اے متولیو، تم کو مسجد کو سنبھالنے اور سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے، اے کمیٹی والو، مسجد کے امام پر حکومت کرنے کا حکم نہیں ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی پر مذہب کی دوان جنازے کی نماز پڑھو، ہمارا رشتے دار ہے تو اس کا نکاح پڑھنے دو، نہیں پڑھنے دینا چاہیے، یہ بھی مسئلہ۔
بہت بہت سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، تشریف رکھیں، پڑھنے چاہتا ہوں،
وہ سب چن کر آپ